الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ نماز کو قائم کیجیے دن کے حصوں میں رات کے حصوں میں. دن کے حصے کون سے ہیں؟ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، اور رات کے حصے مغرب اور عشاء ہے. ان میں نماز کو قائم کیجئے، یعنی نماز کو اچھی طرح پڑھیے، خوب اچھی طرح اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ کوشش کرتے ہوئے پڑھیے. یہ ہے نماز کو قائم کرنا. بے دھیانی اور نافرم اور خشوع و خضوع کے بغیر، کا اہتمام کیے بغیر نہ پڑھیے، بلکہ اہتمام سے پڑھیے، خوب اس کو اچھا بنا کر پڑھیے. اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا. تو فرمایا وہ اقیم صلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. ان الفاظ کے بعد ایک اصول بیان فرمایا ہے. آج بس اسی اصول کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہے. وہ اصول یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. یہ اصول ہے کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو لے کر چلی جاتی ہیں. مراد یہ ہے کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتی ہیں. ذالک ذکر للذاکرین. یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے نماز کا ذکر فرمایا وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. پھر اس کے بعد ذکر فرمایا اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. جوڑ آپس میں ان الفاظ کا یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی نماز پڑھنا ہے. ایمان کے لانے کے بعد سب سے بڑی نیکی، بھئی جب ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل نماز ہے تو سب سے بڑا اجر اور سب سے بڑی نیکی بھی یہی ہوئی. ایمان کے بعد جب سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا حکم اور سب سے بڑا امر وہ نماز ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی اچھائی نماز ہی ہے. تو چونکہ نماز سب سے بڑی اچھائی اور سب سے بڑی نیکی ہے، لہذا سب سے زیادہ صلاحیت نماز کے اندر ہے کہ وہ گناہوں کو صاف کر دیتی ہے. اس لیے یہاں ان الفاظ کے بعد، نماز کے ذکر کے بعد یہ اصول بیان فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک اچھائی برائی کو دھو دیتی ہے. اسی لیے تو ایک دوسری جگہ فرمایا کہ ولا تستوی الحسنات ولا السیئہ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، لہذا آپ برائی کو نیکی سے دفع کیجئے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، بھائی یہ طلبہ اپنی کلاسوں میں جا کے پڑھیں، اوپر سے نیچے جائیے شاباش، اپنی درسگاہوں میں جا کے پڑھیں، یہ پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، اور پنکھے اور ٹیوب لائٹیں وغیرہ بند کر دیجئے۔ تو یہ فرمایا کہ نیکی کے ذریعے سے برائی کو دفع کیجئے، اگر آپ ایسا کر لیں گے تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ کوئی اگر پکا دشمن بھی ہوگا تو وہ بھی پکا دوست بن جائے گا۔ اور اس اصول کو دوسری جگہ بھی بیان کیا گیا، گویا یہاں سے آپ یوں سمجھیں کہ برائی کے بدلے میں اچھائی کر لینا، برائی کو اچھائی کے ذریعے سے دھو دینا، یہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ہے، یعنی حقوق اللہ میں بھی ہے اور حقوق العباد میں بھی ہے، دونوں جگہ یہی اصول چلے گا کہ برائی کو اچھائی سے دھو دیجیے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، بھی ادھر آ جائیں آگے، خلا مناسب نہیں ہے چھوڑنا، آگے آ جائیں۔ جو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، نیک اعمال کو اختیار کر لیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اصول کہ نیکی کے ذریعے سے برائی صاف ہو جاتی ہے، یہ حقوق اللہ میں بھی ہے اور حقوق العباد میں بھی ہے، اور اسی سے یہ بات پتہ چلی کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، اور دیکھیے گناہ تو یہ ہم سے ہوتے رہیں گے، یہ مت سمجھیے گا کہ گناہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، کوئی ایک دن ایسا آئے گا کہ گناہ چھوٹ جائیں گے ہم سے، گناہ صرف دو طبقوں سے چھوٹے ہوئے ہیں، دو طبقے ایسے ہیں جو ان سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، اس طبقے میں ہم لوگ نہیں ہیں۔ ایک طبقہ تو انبیاء علیہ السلام کا ہے، یہ معصوم کہلاتے ہیں، نمبر دو فرشتوں کا طبقہ ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، نہ ہم انبیاء ہیں نہ فرشتے ہیں، جب عام انسان ہیں امتی ہیں تو ہم سے گناہ ہونے ہی ہونے ہیں۔ بعض لوگ مشائخ اہل اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں جی ان کو سب پتا ہوتا ہے، ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، توبہ توبہ توبہ، نہیں جی ان کو سب پتا ہوتا ہے، ہمیں کیا بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ عقیدہ جس نے رکھا اللہ والوں کے بارے میں، اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، گویا یہ مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الفاظ استعمال فرمائے نا، اس نے ان پر جھپٹا مارا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں انہو علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں سے اللہ واقف ہے، اور یہ کہہ رہا ہے یہ بھی واقف ہے، تو بھائی اس سے تو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ان کو سب پتا ہوتا ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اس لیے ان کو سب پتا ہے، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات الہام فرما دیتے ہیں، وہی بات جو دل میں ہوتی ہے وہ ان کی زبان پہ آ جاتی ہے بعض اوقات، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ علیم بذات صدور ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ ان کی زبان سے کہلوا دیتے ہیں، اللہ کا ان کی زبانوں سے کہلوا دینا یہ الگ بات ہے، اور سینے کے بھیدوں سے واقف ہونا، خفیہ باتوں سے واقف ہونا یہ بالکل الگ بات ہے، یہ تو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ معاف فرمائے، یہ عقیدہ اہل حق کہلانے والوں میں بھی سرایت کرتا جا رہا ہے. دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ شیخ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہے، اہل اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہے. جس نے ایسا سمجھا اللہ والوں کو کہ ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہے تو تقوی والے لوگ ہیں، متقی ہیں، ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہے. ہرگز نہیں، متقین کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے، متقین کا مطلب یہ ہے، اس کی ایک مثال سمجھ لیے. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے نا یہ ہر وقت باوضو رہتا ہے، کہتے ہیں نا بعض لوگوں کے بارے میں، ہم بھی مانتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں شخص باوضو رہتا ہے ہر وقت. کیا کسی کے بارے میں جب ہم یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ باوضو رہتا ہے تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کو بیت الخلاء جانے کی، پیشاب بہانے کی حاجت نہیں ہوتی؟ وہ چیزیں جو وضو توڑ دیتی ہیں وہ اس کے ساتھ لاحق ہوتی ہی نہیں ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کا بھی وضو ٹوٹتا ہے، مگر جیسے ہی اس کا وضو ٹوٹتا ہے اسی وقت یہ وضو کر لیتا ہے. اس کے تحت ہم کہتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ ہم کہتے ہیں یہ ہر وقت باوضو رہتا ہے. بالکل اسی طرح متقین کے بارے میں اس عقیدے کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ یہ اہل تقویٰ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ان سے گناہ ہوتا ہے یہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، جیسے ہی ان سے گناہ ہوا اور تقویٰ ٹوٹ گیا تو یہ توبہ اور استغفار سے جلدی سے اللہ کو منا لیتے ہیں، تو پھر متقی اور باوفا ہو جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے وضو باوضو رہنے والے کا بھی وضو ٹوٹتا ہے لیکن وہ فوراً وضو کر لیتا ہے، اس لیے ہم اس کو باوضو کہتے ہیں. متقی کو متقی اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے گناہ ہوتے ہی وہ فوراً توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، اس میں دیر نہیں لگاتا. یہ بات ہرگز نہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں، تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ یا تو وہ نبی ہے یا فرشتہ ہے، یا تو ہم نے اس کو نبی مانا یا فرشتہ مانا ہے، اور نہ وہ نبی ہے نہ فرشتہ ہے، تو یہ عقیدہ بالکل غلط ہے. تو اللہ معاف فرمائے، یہ دو عقیدے ایسے ہیں جو اہل حق کہلانے والوں میں بھی سرایت کرتے جا رہے ہیں، اور یہ دونوں غلط اور فاسد عقیدے ہیں. اللہ، تو نیکیوں کے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو نیکی کے ذریعے سے اس کو دھو ڈالنا چاہیے. جیسے ہی کوئی گناہ ہو ویسے ہی ہم کوئی نیکی کر لیں، کوئی بھی نیکی کر لیں، گناہ ہونے کے بعد ہم کوئی بھی نیکی کر لیں جلدی سے، بس یہ کتنا آسان نسخہ ہے. دیکھیے، گناہ تو ہم سے نہیں چھوٹ سکتے انسان ہونے کے ناطے، بس اب کرنا کیا ہے، جب بھی ہم سے گناہ ہو جلدی سے کوئی نیکی کر لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو صاف کر دیتی ہیں، لے جاتی ہیں، لے اڑتی ہیں. تو کوئی بھی آپ نیکی کر لیں، وہ عمل جو نیکی کے زمرے میں آتا ہو، وہ کوئی بھی عمل ہو، نیک عمل ہو، بس چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، آپ اس کو کر لیجئے گناہ کے بعد، تو آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا. یہ اصول ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کتنا پیارا اصول ہے. چاہے چھوٹی نیکی ہو، امام نووی رحمت اللہ علیہ، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی اپنے گناہوں پر افسوس اور ندامت کرنے لگے کہ ہائے مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں. صحابی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ اللہم اغفر لی پڑھو اور بے فکر ہو جاؤ، گناہ معاف ہو گیا، توبہ کر لی، یہ تمہاری توبہ ہو گئی. اور یہی امام نووی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں شارح مسلم مسلم شریف کی شرح میں یہی فرماتے ہیں، جہاں گناہ ہو جائے، جس جگہ زمین کے جس ٹکڑے پر جس حصے پر گناہ ہو جائے، جس وقت ہو جائے، اسی وقت تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لو. تو جہاں زمین اور جسم کے اعضا فرشتے یہ گواہی دیں گے کہ اس نے گناہ کیا تھا، وہیں وہ یہ بھی گواہی دیں گے کہ اس نے استغفار بھی کر لی تھی. اور توبہ اور استغفار یہ بھی نیکی ہے. میں نے عرض کیا نا، کوئی بھی نیک عمل ایسا کر لیجئے جو نیکی کے زمرے میں آتا ہو، تو توبہ اور استغفار بھی نیکی ہی تو ہے، بلکہ بہت بڑی نیکی ہے. اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کی برکت سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. لہذا حقوق اللہ میں بھی یہی بات مد نظر رکھنی چاہیے، اور حقوق العباد میں بھی یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جہاں کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے، کسی کا دل ٹوٹ جائے، آپ اس کا دل اس کی دل جوئی کر دیجئے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے بڑے شفیق اور رحیم اور کریم تھے. ان کے مجھے ایک شعر یاد آیا، اور ایسا شعر یاد آیا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جو بڑا دائرہ ہے نا، جو بڑا دائرہ اب بنا ہوا ہے جالیوں، اس کے دونوں طرف جو پلر ہیں ان پر دو مصرے ایک طرف لکھے ہوئے ہیں اور دو مصرے ایک طرف. یہ آپ جائیں گے تو اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ لکھے ہوئے نظر آئیں گے سنہری حروف سے. وہ شعر میں پڑھتا ہوں. یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه العفاف وفیه الجود والکرم. یہ دو شعر ہیں جو ایک اعرابی دیہاتی شخص حاضر ہوا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پر، اور اس نے یہ شعر کہے تھے. وہ آج تک وہاں پہ لکھے ہوئے موجود ہیں. اے سراپا خیر جن کی ہڈیاں اس میدان میں دفن کی گئیں، بس ان کی خوشبو سے وہ میدان بھی خوشبودار ہو گیا، معطر ہو گیا، اور وہ مٹی بھی معطر ہو گئی، خوشبودار ہو گئی. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، میری جان قربان ہو جائے اس قبر پر جس میں آپ رہتے ہیں. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. یہ ہے وہ مصرع جس کی وجہ سے میں نے یہ پڑھا ہے. فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس قبر کے اندر پاک دامنی مدفون ہے، اس قبر کے اندر سخاوت مدفون ہے، اور اس قبر کے اندر بزرگی مدفون ہے. مطلب کیا ہوا؟ جس بزرگی کا درجہ آپ کو حاصل تھا، جس سخاوت کا درجہ آپ کو حاصل تھا، اور جس پاک دامنی کا درجہ آپ کو حاصل تھا، وہ تو آپ کے ساتھ ہی دفن ہو گیا. یہ ہے مراد، وہ تو آپ کے ساتھ ہی مدفون ہو گیا. اب تو کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا وہ درجہ، جس درجے پر آپ فائز تھے، پاک دامنی کے جس درجے پر آپ فائز تھے، بزرگی کے جس درجے پر آپ فائز تھے، سخاوت کے جس درجے پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا تھا، وہ سخاوت، وہ پاک دامنی، وہ بزرگی تو آپ کے ساتھ ہی دفن ہو گئی. اس لیے اس عرابی نے کہا فیہ العفاف، میری قبر، میری جان اس قبر پر فدا ہو جائے جس قبر میں پاک دامنی، سخاوت اور بزرگی مدفون ہے. تو حضور کے سے بڑھ کر کون ہوگا شفیق، رحیم، کریم، جیسی شفقت، جیسی سخاوت، جیسی کرامت، بزرگی آپ کو حاصل تھی، وہ تو آپ کے ساتھ ہی مدفون ہو گئی. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، وہ بھی صحابی تھے، حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کی لڑائی میں جب یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے، تو افرا تفری پھیل گئی. سخت قسم کی افراتفری. اسی افراتفری میں صحابہ کے ہاتھوں حضرت حذیفہ کے والد قتل ہو گئے اور یہ کہتے رہے نا میرے والد ہیں ان کو قتل مت کرو. اس وقت ایسی بدحواسی تھی, ایسی گھبراہٹ کا عالم تھا, افراتفری تھی کہ وہ صحابہ کے ہاتھوں ان کے والد قتل ہوئے اور یہ کہتے بھی رہے بھائی میرے والد ہیں وہ قتل ہو گئے. اس میں قصور کسی کا بھی نہیں تھا, ظاہر ہے افراتفری ایسی تھی. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ایسا ہوا ہے اور قصور کسی کا بھی نہیں, جان بوجھ کر ایسا تھوڑی کیا گیا تھا, تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی اور ان کو ان لوگوں کے نام بتائے کہ دیکھو حذیفہ فلاں شخص جو ہے نا یہ منافق ہے, فلاں منافق. تو یہ صاحب السر کہلاتے ہیں. اور یہ فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ایسا کوئی بھی فتنہ جس میں 300 آدمی شریک ہوں, 300 آدمی شریک ہوں اور آپ نے مجھے اطلاع نہ دی ہو, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو, دیکھو حذیفہ قیامت سے پہلے ایک فتنہ یہ بھی آئے گا, ایسا فتنہ جس میں 300 آدمی شریک ہوں, 300 آدمی گمراہ ہو جائیں اس فتنے کی وجہ سے, ہر اس فتنے کی اطلاع حضور نے مجھے دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر دیکھتے تھے کہ حذیفہ کس جنازے میں شریک ہیں اور کس میں نہیں ہیں. جس میں یہ شریک ہوتے تھے اس میں شریک ہوتے تھے اور جس میں شریک نہیں ہوتے تھے سمجھ جاتے تھے منافق کا جنازہ ہے, لہذا اس میں حضرت عمر بھی شریک نہیں ہوتے تھے. اور یہ بھی فرمایا کہ حذیفہ میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ حضور نے جو تمہیں منافقوں کی فہرست بتائی تھی, نام بتائے تھے, وہ مجھے بھی بتا دو, لیکن مجھے یہ بتا دو کہ میرا نام تو ان میں نہیں ہے, میرا نام تو ان منافقین میں نہیں. یہ عاجزی تھی ان کے ساری تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو دیکھیے ان کا دل ٹوٹا, افسوس ہوا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسا انعام ان کو دے دیا جو کسی کو حاصل نہیں تھا, کسی صحابی کو حاصل کیے. ان کو صاحب السر کہلاتے تھے کہ یہ حضور کے رازدار ہیں, حضور نے ان کو ایسے راز بتائے ہیں جو کسی کو نہیں بتائے. یہ انعام اور یہ ان کو خصوصیت ایسی حاصل ہو گئی کہ وہ جو غم ہوا تھا نا والد کا کہ قتل کا, اس کی تلافی ہو گئی. دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں مخلوق کے حق میں بھی ایسا ہی ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا گیا کہ بھائی آپ عمرہ نہیں کر سکتے, جائیے واپس. مشرکین مکہ نے جانے نہیں دیا, معاہدہ ہوا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ سے فرمایا جب احرام میں تھے, فرمایا اتار دو احرام, اتار دو. انہوں نے احرام نہیں اتارے. تو وہ جانثار صحابہ جو جان قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے ایک اشارے پر, انہوں نے آج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا. آپ نے فرمایا احرام کھول دو, احرام اتارو, انہوں نے احرام نہیں اتارے. اس بات سے حضور کو گھبراہٹ ہوئی, تشویش ہوئی. اسی تشویش کی حالت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں آپ تشریف لے گئے. ان سے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں سے کہا احرام اتار دو, احرام کھول دو, انہوں نے احرام نہیں کھولے, اپنے احرام سے باہر نہیں آئے. یہ تو میرے ہر اشارے پہ جان قربان کرنے والے, آج انہوں نے یہ میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ اس پر تشویش تھی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, عرض کیا کہ یہ آپ کی نافرمانی میں ایسا تھوڑی کر رہے ہیں, نافرمانی نہیں کر رہے, بلکہ انہوں نے خواب دیکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ عمرہ کریں گے, آپ کے ساتھ طواف کریں گے, آپ کے ساتھ سعی کریں گے, وہ خواب بکھر گئے, وہ خواب پورے نہیں ہوئے, اس لیے ان کو اس بات کا افسوس ہے, یہ نافرمانی نہیں کر رہے آپ کی. اور آپ ایسا کیجئے کہ آپ باہر جائیے اور آپ سب سے پہلے آپ اپنا احرام کھولیے اور اپنا حلق کروا لیجئے، پھر دیکھیے یہ بھی ایسا ہی کریں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کا، اپنی بیوی کا مشورہ مانا، باہر تشریف لائے، حلاق کو بلایا، اپنا حلق کروایا سر کا، تو صحابہ نے جب دیکھا انہوں نے بھی اپنے احرام کھول دیے، انہوں نے بھی حلق کروا دیا. اور اس موقع پر آپ نے اپنے بال تقسیم کیے، بال تقسیم کیے، جو ایک افسوس تھا نا، افسوس کہ ہمیں تو عمرہ ہی نصیب نہیں ہوا. تو یہ حضور کا ایک ایک بال، ایک صحابی یا ایک بال کے ٹکڑے ایک ایک صحابی کے حصے میں آ گئے، تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی. اس غم سے، اس خوشی سے اس غم کی تلافی فرما دی سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں کیا، اس کو کہتے ہیں ماہر نفسیات. یہ حضور سے بڑھ کے کون ہوگا؟ تو ایک وہ افسوس ہوا، دل ٹوٹا، اس کی تلافی ایک خوشی، ایک انعام دے کر کر دی تاکہ وہ احساس نہ ہو. اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ ٹینشن، غم کی بات، فکر کی بات بیوی کو ضرور بتانی چاہیے. یہ حضور کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سمجھے بھائی؟ میں تو حدیث سے ثابت کر رہا ہوں، کوئی غلط بات ہو تو بتائیں بھائی. میں تو حدیث سے ثابت کر رہا ہوں، ٹینشن کی بات ہو، فکر کی بات ہو، غم کی بات ہو، ہر وہ چیز جو مبتلا کرنے والی ہو تشویش میں، ٹینشن میں، جا کے بیوی کو بتائیں. بس آگے اللہ تعالیٰ اپنا کام کریں گے، وہ ٹینشن وغیرہ سب ختم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ اللہ صورت ایسی پیدا فرما دیں گے. ہم تو سنت پر عمل کریں، ہم تو اس کے پابند ہیں کہ سنت پر عمل کریں. حضرت مولانا عبد الحمید بچھرایونی رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، ایک مرتبہ حضرت کو پتا چلا، اور حضرت نے غالباً دیکھ بھی لیا کہ یہ اپنی باتوں کو لکھ رہے تھے ڈائری میں، اور یوں کر کے لکھ رہے تھے فرمایا فرمایا کے، اور اپنی بات کچھ لکھ رہے تھے، کچھ اپنے جو تجربات تھے، اور حضرت کو پتا چل گیا. حضرت نے فرمایا اچھا آپ نے اپنے آپ کو اتنا بڑا بزرگ سمجھ رکھا ہے کہ اپنے ملفوظات خود ہی لکھ رہے ہیں اور فرمایا کے کر کے لکھ رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے بہت بڑا تکبر ہے دل میں. اور جائیے یہ جو تھانہ بھون کے آس پاس جو بستیاں ہیں، ان میں مختلف مسجدوں میں جا کے نماز پڑھیے، اور نماز کے بعد اعلان کیجئے کہ بھائیو میرے دل میں تکبر ہے، میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ مسجدوں میں جا کے اعلان کرو اور لوگوں سے دعاؤں کی درخواست کرو کہ میرے تکبر کا اللہ علاج فرما دے، اس تکبر کو عاجزی تواضع سے تبدیل فرما دے. اب یہ شیخ کا بتایا ہوا علاج تھا، وہ مخلص تھے. مرید مخلص ہو تو پھر کیا کچھ قربانی نہیں دے گا. لہذا مولانا عبد الحمید بچھرایونی رحمت اللہ علیہ جا کر مسجد میں نماز کے بعد کھڑے ہوتے تھے کہ بھائیو میرے دل میں تکبر ہے، میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم مختلف مساجد میں جا کے اعلان کرو، آپ لوگ سب میرے لیے دعا کیجئے کہ میرا تکبر دور ہو جائے، عاجزی اور انکساری سے تبدیل ہو جائے. 7 دن تک یہ اعلان کروایا، 7 دن تک، اور 5 نمازوں میں، تو کتنے ہو گئے، 7 × 5 = 35، 35 نمازوں میں انہوں نے یہ اعلان کیا مختلف مسجدوں میں جا کے. اور اس کے بعد حضرت حکیم الامت نے جب دیکھ لیا کہ ان کا علاج ہو گیا ہے، تو پھر اگلے دن فرمایا مولانا عبد الحمید صاحب بچھرایونی رحمت اللہ علیہ سے کہ آئیے ادھر آئیے، مسلح پہ کھڑا کیا، خود پیچھے کھڑے ہوئے ان کے پیچھے نماز پڑھی، اور اپنا امامہ اتارا سر پر سے اور ان کے سر پہ رکھ دیا، اور سب کے سامنے ایسا کیا، سب کے سامنے ان کو نماز کے لیے کھڑا کیا، پھر اپنا امامہ اتارا ان کے سر پہ رکھا اپنے ہاتھوں سے، اور پھر ان کے پیچھے نماز پڑھی سب نے. ایسی تلافی کر دی، تلافی بھی ہو گئی، علاج بھی ہو گیا تکبر کا، سب کچھ ہو گیا. تو یہ ہمارے بزرگوں کا بھی طریقہ ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مخلوق کے حق میں بھی ایسا ہی ہے کہ اچھائی سے دور کر دیں کسی کے غم کو اور اس کے محرومی کے احساس کو آپ دور کر دیجئے. ہمارے ایک استاد تھے, وہ بچوں کے لیے نگرانی, ہم جب وہاں گلشن میں پڑھتے تھے تو بچوں کے لیے نگرانی ان کے سپرد تھی. دوپہر کے وقت بچے آرام کرتے تھے کھانے کے بعد, اب ان کے ذمہ نگرانی تھی. بچے ان کو بہت ستاتے تھے, بعض اوقات تنگ آ کر وہ لگا دیتے تھے ایک آدھ ڈنڈا وغیرہ, چہرے پہ تو نہیں مارتے تھے لیکن وہ ڈنڈا ان کے پاس ہوتا تھا اس سے کچھ پٹائی لگاتے تھے. لیکن جس کو پٹائی لگاتے تھے اس کو 5 روپے یا 10 روپے بعد میں دے دیتے تھے. یہ ہمیشہ ہم نے ان کا معمول دیکھا, یا کسی کو 5 روپے, کسی کو 10 روپے, کسی کو ٹافی دے دی, بس وہ تلافی کر دیتے تھے. ایک وہ پٹائی لگائی نا, اس کی تلافی اس طرح کر دیتے تھے. تو چونکہ نماز سب سے بڑی نیکی ہے لہذا اس کے اندر سب سے زیادہ صلاحیت ہے گویا نیکیوں برائیوں کو دھونے کی, صاف کرنے کی. اس لیے یہاں نماز کے بعد ان الفاظ کا اور اس اصول کا ذکر فرمایا, ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک اچھائیاں نیکیاں برائیوں کو لے اڑتی ہیں, صاف کر دیتی ہیں, مٹا دیتی ہیں. لہذا توبہ کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے, استغفار کے اندر. توبہ اور استغفار میں فرق یہ ہے کہ توبہ ہمیشہ کسی گناہ کے بعد ہوتی ہے اور استغفار کے لیے گناہ ہونا ضروری نہیں. ضروری نہیں کہ آپ سے ابھی گناہ ہی ہوا ہو, جب چاہیں آپ استغفار کر سکتے ہیں. توبہ گناہ کے ساتھ خاص ہے, بس یہ فرق ہے. تو یہ استغفار اور توبہ دونوں میں خاصیت ہے گناہ معاف کروانے کی. توبہ کے اندر تو یہ جو آیت میں نے پڑھی کہ جو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے. من تاب تاب اللہ علیہ, ایک روایت میں یوں فرمایا کہ جو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے. استغفار میں بھی یہی صلاحیت ہے, فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں کہ تم استغفار کرو, اللہ بہت زیادہ گناہوں کو معاف فرمانے والے, گناہوں کو بہت زیادہ معاف فرمانے والے. کیا مطلب ہے؟ تم استغفار کرو گے اللہ معاف فرما دیں گے. تو استغفار کے اندر بھی یہ صلاحیت. یہ دونوں نیکیاں ہیں, توبہ استغفار دونوں نیکیاں ہیں, ان کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, صاف ہو جاتے ہیں گناہ. درود شریف کے بارے میں بھی یہی فرمایا, درود شریف بھی بہت بڑی نیکی ہے. ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف جو ایک مرتبہ پڑھے اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں, 10 گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور 10 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ درود شریف میں بھی یہی خاصیت ہے. تو چونکہ درود شریف نیکی ہے, یہ بھی گناہوں کو صاف کرنے کی خاصیت رکھتا ہے. 10 گناہ, ایک درود شریف سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قربان جائیے, گناہ تو ایک ہوا ہم سے, اس گناہ کے صاف کرنے کے کئی راستے کھول دیے. ارے میرے بندے چاہے تو توبہ کر لے, میرے بندے تو چاہے تو استغفار کر لے, میرے بندے تو چاہے تو درود شریف پڑھ لے, اس سے بھی تیرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا. اور میرے بندے تو چاہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لے. طریقے کتنے بتا دیے اللہ نے, گناہ تو ایک ہوا, ارے یہاں سے یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو. یہ اللہ کی رحمت ہے. پھر ایک روایت میں فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان, جیسے ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی, اب انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھیں گے, مغرب سے عشاء کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھ لی جس نے، پھر فجر کی پڑھ لی، تو عشاء اور فجر کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ معاف فرما دیتے. ایک نماز سے دوسری نماز، یعنی ہر بعد والی نماز اپنی پہلے والی نماز اور اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان علماء فرماتے ہیں کہ ان جہاں جہاں ان گناہوں کا ذکر ہے اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں. البتہ ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے علماء نے، ہاں اگر اللہ اپنی رحمت سے کسی کے بڑے گناہ بھی معاف فرما دے تو ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ایک اصول بیان فرما دیا قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کریں ان سے نہیں پوچھا جا سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا. ہاں بندوں سے، مخلوق سے پوچھا جائے گا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، یہ اصول ہے. اللہ کا کیا ہوا جو کچھ بھی ہو اللہ سے کوئی حق نہیں رکھتا پوچھنے کا. ہاں اللہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا. لہذا علماء نے جہاں جہاں، جیسے اس روایت اس آیت میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر الاثم ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ جس سے تم کو روکا جا رہا ہے، کبیرہ گناہوں، بڑے گناہوں سے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو تو ہم ایسے ہی معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور عزت والے گھر میں، بزرگی والے گھر میں تمہیں داخل کر دیں گے، یعنی جنت میں داخل کر دیں گے. تو ان گناہوں سے جہاں جن کا ذکر آیا ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فلاں عمل کرنے سے، درود شریف پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہو جائے وہ معاف ہو جاتا ہے، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ ہیں، یہ علماء نے لکھا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اللہ اپنی رحمت سے کسی کے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن بہرحال بڑے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. پھر ایک روایت میں فرمایا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے درمیان، یہ تو تھا ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جتنے گناہ ہوئے ہوں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے، ان گناہوں کو معاف فرما دیتے. اور یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے. تو گویا یہ نمازیں بھی کفارہ ہوئیں، ان سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. روزہ رکھ لیا، کوئی گناہ ہو گیا اس کے مقابلے میں روزہ رکھ لیا، روزے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جتنے گناہ ہوں اللہ معاف فرما دیتے ہیں، صغیرہ گناہوں کو، یا جس کے کبیرہ چاہیں اللہ تعالیٰ کبیرہ معاف فرما دے. مثلاً روزے، عرفہ کے روزے کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے، یعنی 9 ذوالحجہ کا جو روزہ رکھ لے، تو اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال پہلے کے اور ایک سال آگے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں. اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ عرفے کا روزہ رکھنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے، ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ کفارہ ہے بنا دیتے ہیں اس کو، عرفہ کے روزے کو. تو گویا روزے کے اندر بھی گناہ معاف کرنے کی خاصیت ہے، صلاحیت ہے. اور حج کے بارے میں بھی فرمایا کہ حج کے اندر بھی الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کی کوئی جزا نہیں سوائے جنت کے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ حاجی ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو. اور یہ فرمایا کہ عرفات کے دن جو یہ سمجھے، عرفات کے دن میدان عرفات میں حاضر ہو اور یہ کہے کہ میرے گناہ کیسے معاف ہوں گے، یہ سب سے بڑا گناہ گار ہے. یعنی اس دن یہ سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے کہ میرے گناہ میری مغفرت کیسے ہوگی عرفات کے دن. تو حج کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر یہ جو حج کے موقع پہ جو جنایتیں ہو جاتی ہیں، مثال کے طور پہ احرام کے بارے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، طواف زیارت کے بارے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، یا خود طواف کی عبادت میں کوئی کوتاہی ہو گئی، تو کہیں پر صدقہ لازم آتا ہے، کہیں پر قربانی یعنی جس کو ہم دم کہتے ہیں دم دینا لازم آتا ہے، قربانی کرنا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بھی اس میں بھی یہی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہی اصول چل رہا ہے. یہاں پر بھی یہی اصول چل رہا ہے کہ جنایت ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اب اس کوتاہی کی تلافی کر لو، کہ صدقہ کر دو، یعنی یہ نیک عمل کر لو، اس سے تمہارے جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی. دیکھیے یہاں پر بھی یہی اصول چل رہا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بے شک نیکیاں گناہوں کو لے اڑتی ہیں. تم سے قصور ہو گیا، نیکی کر لو اس کے بدلے میں. تو حج کے موقع پہ جتنی جنایتیں ہیں اور ان کے کفارات بیان کیے گئے ہیں وہ یہی ہے کہ برائی کے بعد نیکی کر لو، اس سے تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. التائب من الذنب كما لا ذنب له، توبہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے. بس جنایت اگر ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے حج کے اعمال میں، تو علماء سے پوچھ لو صدقہ کہاں واجب ہے، کہاں قربانی اور دم واجب ہوگا، پوچھ کر عمل کرو. اس سے کوتاہی تم ایسا سمجھ لو کہ تم سے کچھ ہوا ہی نہیں، اللہ سے معافی بھی مانگ لو. وہی ان الحسنات یذہبن السیئات. اسی طرح کفارہ قسم ہے، قسم کھا کر اور اس کو توڑ دیا، یہ بھی گناہ ہے. لہذا اس سے اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے کفارہ قسم ادا کر دیا جائے، قسم کا کفارہ ادا کر دیا جائے. خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آپ نے یہ فرمایا کہ میں 70 کافروں کے ساتھ ایسا کروں گا، قسم بھی اٹھائی آپ نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، کہ جتنا آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ بھی اتنا کر لیجئے، اس سے زیادہ نہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، یہ آیت نازل ہوئی. آپ بھی اتنا بدلہ لے لیجئے جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور وہ بھی یہ کہ آپ صبر کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی قسم توڑی، کفارہ ادا فرمایا. یہ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ قسم، ایک کوتاہی ہو گئی، آپ اس کی تلافی ایک نیکی سے کر لیجئے. وہی ان الحسنات یذہبن السیئات. ایسے ہی نمازوں کا فدیہ ہے. ایک آدمی انتقال کر گیا، نمازیں اس کے ذمے باقی تھیں، اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے اس کی طرف سے، میت کی طرف سے. اب یہ فدیہ کیا ہے؟ ایک نیک عمل ہے، اس کے ذریعے سے نمازوں کی تلافی ہو جائے گی. روزوں کا فدیہ، روزے ادا نہیں کیے گئے، اب روزوں کا فدیہ دیا جا رہا ہے، یا کوئی شیخ فانی ہے روزہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ اب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اب روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے. یہ کیا ہے؟ کہ ایک نیک عمل کے ذریعے سے تلافی کی جا رہی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. تو یہ تمام وہ اعمال ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصول نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے گویا حقوق میں کار فرما ہے بلکہ مخلوق کے بارے میں بھی یہی اصول کار فرما ہے کہ ان الحسنات یذهبن السیئات، کہ نیکی جہاں بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، ہم جلدی سے کوئی نیکی کر لیں، کوئی عمل کر لیں جو نیکی کے زمرے میں آتا ہو. سبحان اللہ پڑھ لیا 3 مرتبہ، استغفر اللہ پڑھ لیا، صدقہ دے دیا، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لی. یہ کیوں کہا ہے؟ فقہاء نے جو لکھا ہے کہ غیبت ہو جائے، غیبت کرنے کے بعد یا کوئی اور گناہ کرنے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. یہ وہی ہے ان الحسنات یذهبن السیئات. وضو ایک نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے. اس وضو سے یہ برائی کی تلافی ہو گئی، اس لیے گناہ کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. غسل اگر سنت کے مطابق کیا جائے تو اس سے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وضو سنت کے مطابق کیا جائے تو اس سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کون سا گناہ وضو میں دھل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی، ان کو پتہ چل جاتا تھا. تو وضو کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. تو یہ وہی اصول ہے، ان الحسنات یذهبن السیئات. بس اگر ہم اس اصول کو پکڑ لیں تو ہماری نجات کے لیے یہ بھی کافی ہے انشاءاللہ. جہاں ہم سے گناہ ہو بس کوئی نیکی کر لیں، ہم استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، کیونکہ درود شریف سے بھی 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. قرآن کی تلاوت کر لیں، صلاح اور نماز 2 رکعت نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لیں، وضو کر لیں، صدقہ کر دیں، بس کوئی بھی نیک عمل کر لیں گناہ کے بعد، کوئی نیک عمل ضرور کریں. اس سے اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ ہمارے گناہوں کی تلافی ہوتی رہے گی. بس اور جو اس اصول کو پکڑ لے مضبوط، تو اللہ کے ہاں ایسی حالت میں حاضر ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. شرط یہ ہے کہ اس اصول کو، بڑے گناہ ہو جائے تو ان سے تو توبہ ضروری ہے، بندوں کے حق کا کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے حق کی ادائیگی ضروری ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے. اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے وہ ان اعمال سے معاف ہو جائیں گے. تو اس کو اگر کوئی پابندی کر لے اس کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کے ہاں وہ ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے. بس یہ ان الحسنات یذهبن السیئات، ان الفاظ کے بارے میں آج سوچا تھا کہ آج کچھ عرض کروں گا. بس ہم اس یہ جو باتیں بیان ہوئیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عطا فرمائے، بس یہ بھی کافی ہے ہمارے لیے. اور گناہوں سے کون خالی ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ گناہ تو یا تو وہ انبیاء کا طبقہ ہے یا فرشتوں کا طبقہ ہے. اس کے علاوہ کون ہے جو گناہ سے خالی ہے؟ شر سے ہے کون سا بشر خالی؟ مگر یہ کہ شر نشر کہ مگر یہ کہ شر نشر ہو خالی. بس خالی شر ہی شر نہ ہو، کچھ نیکیاں بھی کرے، آدمی ساتھ ساتھ نیکیاں کرتا رہے، نیکیوں سے اس کی تلافی کرتا رہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس اذان کا وقت ہو گیا. ہاں بھائی، یہ توفیق الہی سے الحمدللہ اگلے ہفتے میرا سفر ہے، عمرے کی حاضری ہے حرمین شریفین کا، تو میں حاضر نہیں ہو سکوں گا. انشاءاللہ مجلس ہوگی، بیان ہوگا، تو حضرت مولانا حسین احمد صاحب کا بیان ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو آپ حضرات ضرور آئیے گا، تو اس میں انشاءاللہ امید ہے کہ ان کا بیان ہوتا رہے گا یا اور کسی کا ہوگا، بہرحال بیان ہوتا رہے گا. تو اور جیسے حضرت ہمارے حضرت فرماتے تھے، میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے میں دعا کروں گا، آپ کا سلام بھی پیش کر دوں گا. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.